علامہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ایک جو مفہوم ملت کا مفہوم ہے، عام طور پر جب ملت کی بات کی جاتی ہے تو ملت غرب یعنی مشرقی ملتیں، مغربی ملتیں، فلاں ملک فلاں کے عنوان سے، جو ملت کا اور نیشن کا جو تصور ہے، علامہ اقبال اس کو ایک خاص انداز میں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جو رسول خدا کے ماننے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے معیارات اور دوسری اقوام کے معیارات کا زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے اقبال جو کہتے ہیں نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آگے پھر اس کا اقبال دلیل دیتے ہیں کہ وہ خاص ترکیب کیا ہے، یعنی جو رسول خدا رسول ہاشمی کی قوم ہے یہ کیسے بنی ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں، یہ کیسے وجود میں آئی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. یعنی جو اقوام مغرب ہیں جن سے آپ امت مسلمہ کی یا قوم رسول ہاشمی کی جو ہے وہ موازنہ کر رہے ہیں، تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے، یعنی مغرب کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. جبکہ جو قوم رسول ہاشمی ہے اس کا سب سے بنیادی نقطہ مذہب ہے، دین ہے، مکتب ہے، فکر ہے، نظریہ ہے. اس کو آپ کسی ملک اور نسب کے سانچے میں نہیں پرکھ سکتے. اب دوبارہ سماعت فرمائیے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ایک اور موضوع جو مسلمانوں کے ہاں فرقہ واریت ہمیشہ سامراجی ایجنٹوں کی وجہ سے، سامراجی سازشوں کی وجہ سے رہا ہے، اس کو بھی علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو حل کیا ہے. علامہ فرماتے ہیں، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کتنے خوبصورت انداز سے جو وحدت کی ہماری بنیادی اساس ہے، جو ہماری وحدت کی علامتیں ہیں، ان کو اقبال رحمت اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز سے کہا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. یعنی یہ کتنی مشترکات ہیں، یعنی حرم پاک، اللہ، قرآن. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. پھر ایک اور موقع پہ کہتے ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی. اور کیا خوبصورت کہا ہے کہ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. تو سامعین، چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور سنتے ہیں، جس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، جس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن نشر ہوگا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے. روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے. چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے. جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، بس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے. منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا. نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے. دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ.
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اور اذیت کا باعث بنی. اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نو اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں. یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی. اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا. در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں. انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں. لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے. پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے.
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران. فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورۃ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور رامین ایک ریستوران میں ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے۔ رامین ایک ایرانی طالب علم ہیں، جبکہ محمد تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کا پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے۔ دونوں ایک بار پھر یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک دوسرے سے اتفاقاً ملتے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی گفتگو میں باہمی احوال پرسی اور یونیورسٹی میں پڑھے جانے والے مختلف مضامین کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے کون سے کلمات اور ترکیبات سے استفادہ کرتے ہیں۔ غور سے سنیے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔
سلام۔
سلام۔
آقای رامین صمدی۔
جی، رامین صمدی صاحب۔
اسم من؟
میرا نام۔
حال شما چطور است؟
آپ کا کیا حال ہے؟
متشکرم۔
شکریہ۔
حال شما خوب است؟
آپ ٹھیک ہیں؟
خیلی ممنون۔
بہت شکریہ۔
دانشجو؟
طالب علم۔
تاریخ؟
تاریخ۔
دانشجوی تاریخ؟
تاریخ کا طالب علم۔
شما؟
آپ۔
هستید؟
ہیں۔
نه؟
نہیں۔
من؟
میں۔
هستم؟
ہوں۔
نیستم؟
نہیں ہوں۔
ادبیات؟
زبان و ادب۔
دانشجوی ادبیات فارسی؟
زبان و ادب فارسی کا طالب علم۔
ادبیات فارسی؟
فارسی زبان و ادب۔ سامعین، اب جبکہ آپ نے ان الفاظ کو دہرا لیا ہے تو یونیورسٹی کے کوریڈور میں چلتے ہیں اور محمد اور رامین کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام محمد۔
سلام محمد۔
سلام آقای۔
سلام جناب۔
اسم من رامین است، رامین صمدی۔
میرا نام رامین ہے، رامین صمدی۔
بله، سلام آقای رامین صمدی، حال شما چطور است؟
جی ہاں، رامین صمدی صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟
متشکرم، حال شما خوب است؟
شکریہ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟
خیلی ممنون۔
بہت شکریہ۔
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
آپ تاریخ کے طالب علم ہیں؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم۔
نہیں، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں۔
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
آپ فارسی زبان و ادب کے طالب علم ہیں؟
بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم، شما دانشجوی تاریخ هستید؟
جی ہاں، میں فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہوں، آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم۔
جی ہاں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ سامعین، امید ہے کہ آپ نے محمد اور رامین کی گفتگو کو بغور سنا ہوگا۔ ایک بار پھر یہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن اس بار ترجمے کے بغیر۔
سلام محمد۔
سلام آقای۔
اسم من رامین است، رامین صمدی۔
بله، سلام آقای رامین صمدی، حال شما چطور است؟
متشکرم، حال شما خوب است؟
خیلی ممنون۔
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
نه، من دانشجوی تاریخ نیستم۔
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
بله، من دانشجوی ادبیات فارسی هستم، شما دانشجو تاریخ هستید؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم.
سامین آپ نے توجہ فرمائی، اب محمد اور رامین ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے لگے ہیں. آپ بھی آہستہ آہستہ ان دونوں سے بہتر انداز میں متعارف ہوں گے. ہم ان کے حالات و واقعات سے فارسی زبان کو بہتر انداز میں سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ نے اس گفتگو میں جو اہم جملے یاد کیے وہ یہ ہیں:
سلام، حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم، خیلی ممنون. شما ایرانی هستید؟ بله، من ایرانی هستم. اسم شما چیست؟ اسم من محمد است. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه، من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم. من دانشجوی تاریخ هستم.
عزیز سامین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر
پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد، آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد، مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد، حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران سمیت مختلف ملکوں میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجالس و جلوس کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ کابل، افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلا کی 60 روزہ مہلت ختم، صہیونی فوج کے معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان سے نکلنے سے انکار۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے تقریب، صدر مرمو نے کی پرچم کشائی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آسمان ولایت و امامت کے ساتویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے عزاداری کے مقصد سے عراق کے مختلف علاقوں، خاص طور سے جنوبی اور وسطی صوبوں سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین بغداد کے شمال میں واقع شہر کاظمین میں عزاداری میں مشغول رہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر 14 ملین سے زائد زائرین نے عزاداری کے مراسم میں شرکت کی۔ ادھر عراق کی طرح ایران، پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا اور ماتم و سینہ زنی اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 ذی الحجہ سن 128 ہجری قمری میں ابوا نامی گاؤں میں، جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی مدت امامت 35 برسوں پر مشتمل تھی۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور آپ کی اسی مقبولیت سے خائف ہو کر عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ظالم زندان بان سندی بن شاہک کے ذریعے 25 رجب المرجب سن 183 ہجری قمری میں ایک سازش کے تحت زہر دغا دلوا کر انتہائی مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کرا دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان گہرے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ ایک اعلیٰ رتبہ وقت کے ہمراہ کابل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران و افغانستان دو دوست برادر مسلمان ملک ہیں کہا کہ دونوں ہمیشہ اچھے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کے حامل رہے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور افغانستان کے تجارتی تعلقات کی سطح بہت اچھی، اور ہمیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے تناظر میں دونوں کے تجارتی اور ثقافتی تعلقات میں مزید فروغ آئے گا۔ اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ ایران اور افغانستان دو پڑوسی اور مسلمان ممالک، اور ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ نے مصنوعی ذہانت سے لیس میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس نے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کا تجربہ ایران کے جنوبی صوبوں بوشہر اور خوزستان کے سمندروں میں ہونے والی فوجی مشق اقتدار پیغمبر اعظم 19 کے آخری دن کیا گیا۔ مشق کے دوران مصنوعی ذہانت سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کو مہاجر 6 اور ابابیل 5 ڈرون طیاروں سے فائر کیا گیا۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے اس موقع پر کہا کہ بحریہ کے نظام اور ساز و سامان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحریہ نے مختلف قسم کے بیلسٹک اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی سے منسوب ویب سائٹ khamenei.ir کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں خلیج میکسیکو کے بارے میں امریکہ کے حالیہ اقدام پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ ہسپانوی زبان میں اور گولفو ڈی میکسیکو ہیش ٹیگ کے ساتھ کیے گئے اس ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا، خاص طور پر مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں اپنی حرکتوں سے سامراج کی بدترین شکل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تاہم
عوامی عزم و ارادہ اس سامراجیت کو شکست دے سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کے پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کی پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ نہ صرف مغربی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے ایران کی کوششوں کا اعتراف ہے بلکہ خطے میں انسانی مسائل اور حقوق پر عالمی توجہ کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور ثقافتی شخصیات کی موجودگی میں منعقد ہونے والی امن کانفرنس میں ایران کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ، عراق اور قطر کو بھی گاندھی ایوارڈ دیا گیا۔ کانفرنس میں خطے کو درپیش چیلنجز اور امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلاء کی 60 روزہ مہلت کے خاتمے کے باوجود صہیونی فوجی جنوبی لبنان سے انخلاء میں بدستور لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان معاہدے کے مطابق لبنان کی سرحدوں سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء کے لیے دی گئی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے اور لبنان کے دیہی علاقوں میں رہنے والے باشندے اپنے گھروں میں جانے کے لیے جنوبی لبنان کے گاؤں کے باہر انتظار کر رہے ہیں، لیکن صہیونی فوجی انہیں واپسی سے روک رہے ہیں اور ان پر فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گھر واپسی کی کوشش کرنے والے 2 لبنانی شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ لبنانی فوج نے بھی ایک بیان جاری کر کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے دیہی علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی وجہ سے فی الحال شہری گھر واپسی میں احتیاط کریں۔ دریاسنا لبنانی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے گاؤں کفر شعبہ میں ایک بڑا دھماکہ کیا ہے، جبکہ سینکڑوں لبنانی شہریوں کو غیر ملکی نمبروں سے فون کال پر اپنے گھر واپس لوٹنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے رہا ہونے والی 4 اسرائیلی قیدی خواتین کو منشیات کا عادی بنانے کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے آزاد ہونے والی 4 اسرائیلی خواتین کے تمام لازمی چیک اپ انجام دینے کے بعد اپنی رپورٹ میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے معائنے میں ان 4 خواتین کے اندر منشیات یا نشہ آور دواؤں کے استعمال کی کوئی علامت نہیں پائی گئی ہے۔ یہ 4 خواتین پوری طرح صحت مند ہیں، انہوں نے غزہ میں اپنی موجودگی کے دوران کسی طرح کی منشیات یا نشہ آور دوائیں استعمال نہیں کی ہیں، اور یوں ان 4 خواتین کو حماس کے ہاتھوں نشہ آور دوائیں یا منشیات دینے کے دعوے درست نہیں ہیں۔ دریاسنا رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین نے رہا ہوتے وقت حماس کی جانب سے تحائف ملنے پر القسام بریگیڈ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرنے کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، جس میں انہیں تحائف پیش کیے گئے ہیں، اور اس دوران اسرائیلی خواتین گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی خوش و خرم نظر آ رہی ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی کے لیے اپنی فوج کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے امور کے انچارج ظاہر جبارین نے غزہ کو مزاحمت کا قلعہ اور اس کے باشندوں کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ استقامت آخری فلسطینی قیدی کی رہائی تک ڈٹی رہے گی۔ حماس نے اتوار کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت قابض حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے قیدی قاہرہ پہنچ گئے ہیں، اور حماس کے رہنماؤں، مختلف فلسطینی گروہوں کے عہدیداروں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر روایت کے مطابق ہندوستان نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں صدر دروپدی مرمو کے ذریعے پرچم کشائی سے ہوا اور پھر پریڈ ہوئی، جبکہ اس موقع پر جھانکیوں میں ہندوستان کی بھرپور ثقافتی تنوع، اتحاد، مساوات، ترقی اور فوجی صلاحیتوں کا امتزاج نظر آیا۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع لکی مروز، ضلع کرک اور ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے ان آپریشن میں، ان کارروائیوں میں مجموعی طور پر 30 خوارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کی۔ پارا چنار کے عوام کے مسائل و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت صرف اور صرف جرگہ کے اجلاس کے انعقاد سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگے کا انعقاد ہوا، جس میں لوئر کرم کمیٹی اور گرین جرگے کے اراکین نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری کے پی ندیم اسلم چودھری نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ امن صرف دستخط سے نہیں، معاہدے پر عمل سے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر آگے بڑھنے کی بات کریں، پیچھے نہ دیکھیں، نقصانات کی تفصیلات بھیج دیں، ازالہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جرگہ کے کئی اجلاس ہوئے جس کا اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب پارا چنار میں لوگوں کو راستوں کی بندش کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستوں کی بندش سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے۔ کرم میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا سخت ترین بحران برقرار ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اپر کرم کی 400,000 آبادی کے لیے روزانہ 60 ٹینکر فیول استعمال کیے جاتے تھے، لیکن پچھلے 3 ماہ سے ایک ٹینکر بھی نہیں آیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی اور پیٹرول ڈیزل کی کمی کو پورا کیا جائے۔ عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ پارا چنار امن معاہدے کی روح سے قیام امن کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بنکرز کی مسماری کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پارا چنار سے پشاور جانے والی 200 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے بعد ٹل پارا چنار روڈ 21 نومبر سے بند ہے۔ بگن میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 130 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ 23 نومبر کو حکومت خیبر پختونخوا کے کمیٹی کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں ایک گرین جرگے نے 31 دسمبر کو نازک امن معاہدے پر بات چیت کی، تاہم اس معاہدے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب 16 جنوری کو اسی طرح کے ایک قافلے پر حملہ ہوا تھا، جس میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 8 ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہوئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کی قازان اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ فارسی زبان روسی مسلمانوں کی دوسری زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق روس کی قازان اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ رفیق محمد شین نے ایران کے شہر قم میں اسلامی علوم کے تحقیقاتی مراکز کے بین الاقوامی سربراہی اجلاس کے موقع پر کہا کہ روس میں اسلامی سرگرمیاں بہت وسیع پیمانے پر انجام پا رہی ہیں، اور اس میں 77 اسلامی ادارے اور 10 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں ہر ایک میں تقریباً 10,000 طالب علم اسی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہماری دوسری مجلس کا آخری پروگرام فلسطینی کاد، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطینی کاز کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غزہ کے اندر قیدیوں کے تبادلے اور اس سلسلے میں جو فلسطینیوں کی فتح ہے اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات چیت کریں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ فلسطینی کاز، آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بندی معاہدہ جو ہوا تھا غزہ کے حوالے سے، اس کے بعد فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا صہیونی قیدیوں کے ساتھ، اور اسی سلسلے کا دوسرا مرحلہ انجام پایا ہے، اور چار صہیونی فوجی خواتین کو رہا کیا گیا، جس کے بدلے میں 200 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا گیا ہے۔ اس پورے حالات کے بارے میں اور جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
قابض اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے بعد قیدیوں کی رہائی کے مراحل شروع ہیں، اور قیدیوں کی رہائی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تین مراحل پر مشتمل اس معاہدے میں، جس پر 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، غاصب اسرائیلی افواج کا غزہ سے بتدریج انخلا، غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی اجازت، حماس کی طرف سے 33 اسرائیلی یرغمالیوں، اور بدلے میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شقیں شامل ہیں۔ 15 ماہ تک جاری رہنے والی اس جنگ کے دوران جارح اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر آتش و آہن کی مسلسل بارش برساتا رہا، جس سے 47,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 100,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ سوا سال سے زائد عرصے کے دوران تقریباً 22,00,000 آبادی والی غزہ پٹی میں 19,00,000 سے زائد شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ لا تعداد بچے سخت سردی کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ سارا بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ میں اس وقت کوئی ایک اسپتال بھی مکمل طور پر فعال نہیں ہے۔ اسکولوں کی عمارتیں اور کھیلوں کے میدان مکمل ختم ہو چکے ہیں۔ تاہم اس جنگ بندی معاہدے کے بعد خطے میں امن کی ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت غزہ سمیت مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری یقینی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر مشرق وسطی میں کشیدگی جاری رہتی ہے تو اس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑا رہے گا۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مشرق وسطی کا پائیدار امن مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل ہی سے مشروط ہے۔ آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، کہ جس کا مرکز قدس سے شریف ہو، فلسطینی تنازع کا واحد قابل عمل اور قابل قبول راہ حل ہے۔ غاصب صہیونی حکومت 15 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ کے عوام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھ کر بھی اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ نہ تو جنگ کے ذریعے اپنے قیدیوں کو چھڑا سکی، اور نہ ہی حماس کو ختم کر سکی۔ اس عرصے کے دوران حماس نے اپنی استقامت سے ثابت کر دیا کہ مزاحمت صرف شخصیات نہیں بلکہ ایک سوچ، فکر، عقیدے اور ایمان کا نام ہے، اور مجاہد شخصیات اس سوچ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد بھی نیا خون ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ غزہ میں مزاحمتی محاذ نے اپنی بے مثال قربانیوں سے ثابت کر دیا ہے کہ مزاحمتی سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خود صہیونی عہدیدار بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس جنگ میں قابض اسرائیل کو شکست ہوئی ہے۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ گیورا آئیلینڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ جنگ میں شکست ہوئی ہے اور وہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے، اور جنگ بندی کا معاہدہ حماس کی پیش رفت میں رکاوٹ نہیں ہے۔
اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمان ڈاکٹر ہادی سروتی کو، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔
بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد جو اس میں شرائط تھی، اس کی ایک شرط قیدیوں کا تبادلہ تھا اور دوسرا مرحلہ انجام پایا ہے۔ چار خواتین جو صہیونی فوجی تھیں ان کو رہا کیا گیا، اس کے بدلے میں 200 فلسطینی قیدیوں کو صہیونی جیلوں سے آزاد کیا گیا۔ تو اس دوسرے مرحلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، جو دوسرا مرحلہ انجام پایا قیدیوں کے تبادلے کا، یہ ایک انتہائی بڑا مرحلہ ہے، اہم مرحلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت مناظر آج فلسطینیوں کی جانب سے دیکھنے کو ملے کہ جب یہ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی خفت کا مقام رہا اور ذلت آمیز اس کی رسوائی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل انجام پایا ہے اس سب کا انت کے اندر یہ ایک ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینیوں نے جو سینیریو جو مقرر کیا تھا اپنے لیے، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ان کی شرائط اور ان کی جو لائن آف ایکشنز تھی اس کے مطابق انجام پا رہا ہے، اور یہ سربلندی ہے فلسطین کے غزہ کے مظلوم عوام کی۔ اور اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی جو ہے دکھائی دے رہی ہے، لوگ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں صہیونی حکومت، اور یہ اس کی صہیونی حکومت کی ایک شکست پر منتج ہوا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ فلسطینیوں کے فتح ہے، ہم نے دیکھا کہ غزہ جنگ کے دوران تقریباً 15 مہینے سے زائد عرصے غزہ پر یہ جارحیت جاری رہی، 47,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، 1,00,000 سے زیادہ زخمی ہوئے، غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور جو صہیونی حکومت، خاص طور پر صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے جو اپنے مقاصد بیان کیے تھے، ان 15 مہینوں میں ایک بھی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 15 مہینے کی جارحیت اور پھر جنگ بندی معاہدے کو قبول کرنا جبکہ اپنے ہدف بھی حاصل نہیں کر سکے، یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟
دیکھیے، اگر ہم اس پر ایک اجمالی نظر ڈالیں فلسطین کے آزادی کی تحریک کے اوپر، تو ہم یہ دیکھیں گے فلسطین کے عوام دسیوں برسوں سے ننگے ہاتھوں، نہتے ہاتھوں سے اپنی آزادی کی جدوجہد لڑ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو، اور ہم نے دیکھا کہ انتہائی جدید ترین ٹیکنالوجی اور فوجی لحاظ سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ حملہ آور رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے دینی عزم و ارادے اور ملی جذبے کے تحت مختلف جنگوں میں اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور اسے دھول چٹائی ہے اور اس کے مقاصد کو ناکام بنایا ہے۔ اگرچہ بعض عرب ممالک اور بعض فلسطینی گروپوں نے بھی انتہائی ذلت آمیز موقع اختیار کیا ہے اسرائیل کے مقابلے میں، میڈرڈ، اوسلو اور اسی طرح کے دیگر معاہدوں پر دستخط کر کے انہوں نے زیادہ سے زیادہ مراعات اسرائیل کو دی ہیں، لیکن مذاکرات کا جو راستہ اپنایا وہ کہیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، اور آخری دو عشروں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطینیوں کے بہادر اور جیالے لوگوں نے، کہ جن کے دل میں اسلام حقیقی کی محبت تھی، انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے درس حاصل کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ مذاکرات کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے مجبور ہو کر مجاہدت کا راستہ اپنایا، اور انہوں نے کہا کہ اور اس مجاہدت کے نتیجے میں یقیناً انہیں درسیوں ہزار شہید اور زخمی اور اسی طرح اسیر انہوں نے دیے، لیکن یہ ایک انتفاضہ جو پتھر کے دور سے شروع ہوا تھا، جو پتھروں سے شروع ہونے والا انتفاضہ آج مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو چکا ہے، اور فلسطینیوں نے اس پورے عرصے کے دوران انتہائی اہم ترین جو ہیں وہ عملیات اور آپریشنز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف انجام دیے، اور اس میں انہوں نے بے پناہ قربانیاں بھی دی ہیں اور نقصانات بھی اٹھائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک جو غاصب کے خلاف جنگ کر رہا اور غاصبانہ قبضے کا خاتمہ چاہتا ہو، یقیناً اس کو قیمت اس کی چکانا پڑتی ہے، اور اس ماراہ میں فلسطینیوں نے اپنے واقعاً تن من دھن کی بازی لگا دی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے وطن اور اپنی سرزمین کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ کرنے والے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جس نے غاصب صہیونی حکومت کو تمام تر جرائم اور جرم اور وحشیانہ کارروائیوں کے ارتکاب کے باوجود اسے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین ارادوں کی اس جنگ میں پوری قوت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ امن معاہدے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے اور جنگ بندی پر مجبور ہو جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اور انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی، زخمیوں اور کشتوں کے پشتے بھی دیکھے، لیکن بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کو بھی برداشت کیا، لیکن انہوں نے اپنے عزم سے ایک ذرہ برابر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس قیدیوں کے تبادلے کے دوران یہ دیکھا ہے کہ جو پہلے قیدی بھی تین رہا ہوئے اور جو اب چار قیدی خواتین رہا ہوئی ہیں صہیونی قیدی، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان قید کے دوران حماس کی جو قید تھی ان پر نہ ان کے ساتھ ظلم ہوا نہ زیادتی ہوئی، بلکہ بڑی خوشی خوشی ان کو دیکھا گیا اور ان کی صحت بھی کافی اچھی تھی۔ اس کے مقابلے میں ہم فلسطینی قیدیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ان پر جو ظلم و ستم صہیونی جیلوں میں ہوتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں جو ان کی حالت ہوتی ہے، ان دونوں کا تفاوت اور فرق آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، بین الاقوامی نظام میں تھا یہ اور اب بھی ہے یہ یقین کہ صہیونی حکومت ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے، ایک جمہوری ترین حکومت دنیا کی، اور پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ اس بات کا رات دن پروپیگنڈا اور ڈھنڈورا پیرا کر سکتے ہیں۔ جو چار لوگ آزاد ہوئے اسرائیل کے، جو اسرائیلی فوجی تھے، چار خواتین فوجیاں تھیں، اور اس طرف فلسطینی اسیروں کی ایک حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حقائق یہ ہے کہ جن کو آیا ہونا چاہیے، لوگوں کو جاننا چاہیے اور فاش ہونا چاہیے اس کو پبلک کے سامنے۔ طاغوت کا پروپیگنڈا یہ رہا ہے، اور مغربی جو ذرائع ابلاغ جو اسرائیل کی پشت پناہی میں، یہ پوری طرح سے ایک جمہوری حکومت ہے اسرائیل کے اندر، اور انتہائی انسانی حقوق کی پابند بھی ہے اور انسانی ترین حکومت ہے، لیکن اوکے دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے، لیکن جب اس فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور ان کے انٹرویو سامنے آتے ہیں تو اس میں کچھ حقائق وہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو اس کا اسرائیل کا ظلم و ستم ہے وہ پوری طرح سے عیان ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طوفان الاقصی کے دوران انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ مسلمان صہیونیوں کے حوالے سے جفا کی ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، اور لیکن اب یہ چار جو اسیر آزاد ہوئے ہیں انہوں نے جو اپنے موٹائے مصاحبے اور انٹرویوز کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیسے اسلامی اور انسانی طریقے سے سلوک کیا گیا۔ میرا خیال یہ کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہے موازنہ کرنے کے لیے، کہ اسلام کو فوبیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور متشدد قرار دیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ایک دوسری طرف اب سامنے آ گیا کہ اسرائیل کی دہشت گرد حکومت فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور حماس کے مجاہدین اپنے قیدیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہیں۔ یہاں پر یقیناً دنیا کو چاہیے کہ وہ اس کا موازنہ کرے اور فلسطینی عوام غاصبانہ قبضے کے خلاف مجاہدت کر رہے ہیں اور تحریک چلا رہے ہیں، یہ ان کا ایک قومی اور ملی فریضہ ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ جدوجہد کریں۔ لیکن یہ ایک بڑا اچھا اور غاصب صہیونی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے، لہٰذا دنیا اگر موازنہ کرے تو ایک اچھے نتیجے پر پہنچ سکتی ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں راشد احد صاحب، پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔ راشد احد صاحب، غزہ کے اندر جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا دوسرا مرحلہ انجام پایا ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب 15 مہینے سے زائد عرصے سے غزہ پر صہیونی جارحیت جاری تھی، اور جو صہیونی وزیراعظم ہے نتن یاہو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ طاقت کے زور پر اپنے قیدیوں کو واپس لائیں گے، کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ بندی معاہدہ، اور اب اس معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی، یہ نتن یاہو کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے کس پیغام کے حامل ہے؟
فلسطینیوں کے لیے تو سراسر یہ فتح کی نوید ہے،
جی
فتح کی نوید ہے، اور اسرائیلوں کی ذلت آمیز شکست اور رسوا کن پسپائی ہے یہ معاہدہ۔
جی
تو مثلا آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے معزز مہمان یہ فرما رہے تھے کہ کس یعنی کہ جو حماس کی تھے فلسطینیوں کے قید میں جو اسرائیلی قیدی تھے وہ کس قدر شاداں اور فرحاں اور ان کی صحت اور ان کی یعنی کہ ان کی اپیئرنس کس قدر خوشحال نظر آ رہی ہے، گویا وہ زبان حال سے بتا رہے ہیں صاف صاف کہ ہمیں یعنی کہ فلسطینی یعنی مزاحمتی تحریکوں نے بہت ہی حفاظت سے تمام نگہداشت ہماری صحت کی، ہماری کھانے کی، پینے کی، دواؤں کی، ہر چیز کی وہ کی ہے۔
جی
تو یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری بات کہ اس سے پہلے بھی جو 3 فیمل پرزنرز چھوڑی گئی تھیں،
جی
وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اور یہ آج 4 جو حماس نے حوالے کیا ریڈ کراس کے، اور ایک باضابطہ گویا کہ غزہ میں ایک اسٹیج لگایا گیا، اور اس اسٹیج میں یعنی ان کو لایا گیا حماس کے یعنی کہ جو فائٹرز ہیں ان کے جھرمٹ میں، ان کی نگہبانی میں لایا گیا اور ان کو حوالے کیا گیا، تو ان کے چہروں کو ان کی یعنی کہ جو صورتحال ہے دیکھ کر کے دنیا حیران یقیناً ہوگی۔ یہ وہ پرزنرز ہیں جو 7 اکتوبر کو یعنی حماس کے آپریشن میں گرفتار کی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور وہ اسٹیج پہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ زائونسٹ ول ناٹ پریویل، عبرانی ہے جب چھوڑ حماس، تو یہ بھی ایک ان کے سامنے ہے۔ تو یعنی وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور گویا کہ ان کے رشتے داروں کی بے حد خواہش تھی کہ حماس سے فلسطینیوں سے سیز فائر کیا جائے، اور حماس کے فائٹرز نے اور دیگر ریزسٹنس ہوئے، چاہے وہ اسلامی جہاد ہوں، چاہے پاپولر فرنٹ ہوں، چاہے وہ فتح ہوں، ان سب کے فائٹرز نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یعنی کہ سیز فائر کرنے پر مجبور ہو گئے، وہ مجبور ہو گئے سیز فائر، ورنہ اس سے پہلے نتن یاہو جس غرور اور تکبر کا اظہار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، تو حماس پہلے سے زیادہ مضبوط، توانا اور مستحکم ہے۔ یہ خود وہ جو جس طریقے سے غزہ میں وہ لا رہے ہیں پرزنرز کو، اور حماس جو ہے ابھی ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی کہ حماس کی موجودگی بتا رہی ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کتنا مضبوط ہے، اور اسرائیل جو ہے بے چارگی اور بے وسی کے عالم میں یعنی حماس کے پرزنرز کو بھی رہا کر رہا ہے اور اپنے پرزنرز کو وہ ریسیو کر رہا ہے. یہ اس کی بیچارگی، بے بسی اور شکست، ذلت آمیز شکست اور رسوا کن پسپائی کا غماز ہے. اور انشاءاللہ آئندہ ان حالات بہتر.
بہت شکریہ راشد احد صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چلتے ہیں ڈاکٹر ہادی سروتی کی جانب. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے ہی اس جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب لے رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے. اور اب انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو امدادی پروگرام امریکہ کے پوری دنیا میں چل رہے تھے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. صرف اسرائیل کے لیے امداد انہوں نے باقی رکھی ہے، حتیٰ کہ یوکرین کے لیے بھی امداد معطل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو تمام چیزیں جانتے ہوئے کہ اسرائیل جارحیت کر رہا ہے غزہ کے اندر، اور ابھی بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں غرب اردن کے اندر وہ اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے مختلف آپریشن فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے، تو امریکہ کے اس اقدام کو کس نظر سے آپ دیکھیں؟
دیکھیے، مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ نئے انداز سے ایک بار پھر عہدۂ صدارت کو انہوں نے سنبھالا ہے اور عامیانہ باتوں کی وہ بات کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے کا نیا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں. البتہ بعض نظریہ سازوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ دنیا کے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو اسی صورتحال سے اس وقت دنیا کو، امریکہ کو دیکھنا چاہیے. اور بہرحال دنیا ایک تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ٹرمپ کی جو باتیں، جو نعرے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف عوامیانہ باتیں کر کے ایک طرح سے امریکہ کی نئی طاقت کو جو ہے وہ دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا کے دیگر جو کھلاڑی ہیں، بازیگر ہیں، ان پر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ ڈال سکے، اور ان کے جو بعض فرمان جو انہوں نے جاری کیے ہیں وہ بعض کا تعلق امریکہ کی اندرونی ضروریات سے ہے، اور بعض چیزیں ان کی جو انہوں نے آرڈیننس جاری کیے ہیں وہ آرڈیننس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف امریکہ کی اندرونی مشکلات اور مسائل سے جو ہے وہ متصادم دکھائی دیتے ہیں. لہذا امریکہ کی جو پالیسی ایک ساتھ ہی انہوں نے دنیا کے حوالے سے بھی اپنی ایک نظریات پیش کی، اور خاطی اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا بہرحال جو ہے وہ دوست ہے اور اسرائیل کی حمایت جو ہے جاری رکھے. کیا البتہ ہم یہ کہہ سکتے کہ امریکہ دنیا جو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے جو دیگر کھلاڑی ہیں، دنیا کے دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے اوپر اپنا دباؤ ڈال سکیں، روب دبدبا ڈال سکیں، ان کو ڈرا سکیں، دھمکا سکیں، ان کو لالچ دے سکیں. اور مثلاً چین اور دیگر ممالک جو سطح دنیا کی سطح پر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر رہے ہیں یا علاقائی سطح پر اپنے آگے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ ایک بار پھر وہ صورتحال حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو دوسری عالمی جنگ کے بعد اس نے حاصل کیا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور اس کے یہ نعرے صرف نعرے ہی رہیں گے.
راشد احد صاحب،
جی
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے، سخت سردی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، خیموں کے اندر، کیمپوں کے اندر موجود ہیں، اور خود انروا کی رپورٹ ہے کہ 70% جو پانی کی سپلائی کا جو نظام ہے وہ غزہ کا تباہ ہو چکا ہے، اور جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ اپنے گھروں سے محروم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ کے عوام جب اتنی مشکلات کا شکار ہیں تو اب عالمی برادری، خاص طور پر مسلمانوں کا کیا فریضہ ہے کہ غزہ کے عوام کی ان مشکلات کو کیسے کم کیا جائے؟
جی ایسے تو خود اقوام متحدہ کا بیان ہے کہ 70% سے، یعنی تقریباً 69% گویا کہ وہ گھر تباہ کر دیے گئے ہیں، یعنی منہدم کر دیے گئے، نقصان ان کو پہنچا ہے. اور جو پانی کی صورتحال بتا رہے ہیں آپ یہ بھی ہے، اور بجلی کی اور سب چیز کی. ان کے باوجود جو غزہ کے عوام ہیں وہ گویا کہ اپنے پرانے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا بیان ہے کہ اگر ان کو یعنی کہ کیا جائے تو 2040 تک بھی شاید مشکل ہوگی ان کے ریہیبلیٹیشن کی، تعمیر نو کی صورتحال ہو سکے گی شاید. لیکن ظاہر ہے کہ اگر مسلم ممالک کے پاس اس وقت بہت سرمایہ ہے اور ان کی وہ امریکہ میں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ $600 بلین ہم امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں گے ٹرمپ کی حمایت میں، جس پر ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں $1000 بلین یعنی $1 ٹریلین جو ہے وہ دیا جائے. جب ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، یونائٹڈ عرب امارات کے پاس ہیں اور اسی طریقے سے دیگر عرب ممالک کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، تو ایسے میں غزہ کے عوام کو یہ مصیبتیں جھیلنا یقیناً سبوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کی انسانی یعنی ہمدردی رکھنے والوں کے لیے ناقابل فہم ہے. یہ چاہیں تو یعنی ایٹ وار فوٹ جو جنگی پیمانے پر اگر مدد کو آئیں تو یہ صورتحال ان کی بہت جلدی سدھر سکتی جی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو پچھلا رویہ دیکھا ہے کہ بجائے فلسطین کی سپورٹ کے اسرائیل کی سپورٹ میں، تو یہ اتنا یعنی کہ لے تو لال سے تو کام لیں گے یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کے، مسلم حکمران بجائے فلسطین کے. اور یہی اگر اسرائیل کو ان کو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی دعوت دی جائے تو شاید وہ خفیہ طور سے بہت سارے پیسے نکال دیں، لیکن یہ ہمیشہ فلسطینیوں کے حوالے سے لیت و لال سے کام لیتے رہے ہیں، بہت ہی زیادہ غفلتوں کے شکار ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی فلسطین کے تعمیرانوں میں ان کے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مطلب تھوڑا بہت میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہے تو وہ تھوڑا قطر وغیرہ میں ہے، لیکن ایسے ان لوگوں کو ان سے زیادہ یہ مطلب نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ان کا آہنی عزم ہے فلسطینی عوام کا
جی،
اور طریقے سے وہ اس صورتحال میں بھی جس طریقے سے اپنے کمانڈ اور کنٹرول کو باقی رکھا ہے اور انہوں نے آزادی حاصل کیا ہے اس کے نتیجے میں، اور تو وہ بالآخر خدا کی مدد سے اور یعنی ایسے اسلامی گروہ اور اسلامی ملک کے جو ان کی یعنی مزاحمت کے دور میں بھی سپورٹ کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں، ان کی مدد سے یہ انشاءاللہ اپنی مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہوں، یہ جی. یقین ایک امر ہے. تو ممالک سے تو بہت زیادہ امید نہیں ہے، خصوصاً وہ عرب الائز جو امریکہ کے الائز ہیں جو اسرائیل کے اتحادی، اور اگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی تو بالآخر انہی کا نقصان ہوگا، فلسطینی عوام کا، فلسطین کے لوگوں کا نقصان. یعنی وہ تو برداشت کر ہی رہے ہیں اور وہ اس کو اپنی آزادی پر ہرگز اس کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، وہ ہر قیمت پر یعنی اپنی تمام مصیبتیں ان کی آزادی کے لیے وہ مول لے رہے ہیں اور ہر طریقے سے تیار ہیں کہ ہم پر جو بھی مصیبت ٹوٹے ہم اس کو جھیلیں گے، لیکن ہم آزاد رہیں گے، ہم اسرائیل اور امریکہ اور کسی کے باج گزار نہیں رہیں گے. تو جی. یہ بہت ہی خوش آئند یعنی ان کا عزم ہے، اور اگرچہ اس میں ظاہر ہے کہ ان کی مصیبتیں دیکھی نہیں جاتی ہیں، عام لوگوں سے دیکھی نہیں اور واقعی وہ دیدنی نہیں ہے، قابل جی. یعنی دیکھنے کے قابل نہیں ہے ایسی مصیبتیں
جی.
لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنا دن 15 مہینے جو جنگ میں انہوں نے برداشت کی، جو ظلم و بربریت، جو سپاکیت اسرائیل امریکہ اور ان کی اتحادی طاقتوں کی، تو اور پھر بھی انہوں نے مقاومت کو اپنی زندہ رکھا، باقی رکھا، جبکہ اسرائیل کا نیتن یاہو اور دیگر لیڈرز، ملٹری اور سیویل لیڈرز صاف کر دیں کہ ہم حماس کو بالکل یعنی ان کے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تو وہ دیکھ لیں کہ حماس صفحہ ہستی سے مٹا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ توانا, مضبوط, مستحکم, ہر طرح سے سرگرم اور اپنے آزادی کے حصول میں مزید یعنی کہ
پرس میں
بالکل ہے
جی.
تو یہ دیکھ رہے ہیں
ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس 15 مہینے کی جارحیت میں غاصب صہیونی حکومت کو مغرب, خاص طور پر امریکہ کی ہر طرح کی حمایت حاصل رہی, اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے پر مجبور ہوئے, تو اس مجبوری کی وجہ کیا تھی؟
دیکھیے, صہیونی حکومت پچھلے چند سالوں کے دوران اور پچھلے چند عشروں کے دوران مختلف شعروں میں عربوں کے کئی ممالک کو شکست دے چکے تھے, لہذا وہ اپنی فتح کے نشے میں چور تھے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ فلسطین میں ایسی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ایسی فلسطینیوں کے مجاہدت کے جو عمل ہے اس میں بھی تبدیل, اور حتیٰ جو اطراف کے ممالک میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے, محور مقاومت تشکیل پا چکا ہے, استقامتی محاذ بن کر سامنے آیا ہے کہ جو اس پر دبا, جب ان کے اوپر جب وہ سمجھے تو طوفان الاقصی کی صورت میں ان کو استقامتی محاذ کی مختلف کڑیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. پہلے 2 ماہ کے دوران صہیونیوں نے پوری کوشش کی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے, جس میں فوجی, سیکورٹی اور اقتصادی معاملات کو آگے لے کر آئے اور اس جنگ میں ڈٹ جانے کی, کو فلسطینیوں کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی, مشرقی بیت المقدس میں, غرب اردن میں اور اسی طرح غزہ میں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور کئی لشکر انہوں نے لبنان کی طرف لے کے چلے گئے, اور ایک طرف انہوں نے اسلامی عراقی, انہوں نے ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ لبنان نے ادھر سے اپنی فوجیں لگا دی, ادھر سے استقامتی محاذ عراق سے جو ہے سرگرم ہو گیا, فلسطین سے پہلے ہی سرگرم تھا, اور اسی طرح یمن سے جو ہے وہ اٹھا اور اس نے صہیونیوں کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ان کی سماجی جو ڈھانچہ تھا, تانا بانا تھا, اس کو بھی بردرہم برہم کر دیا, اور پورے اسرائیلی سماج کے اندر جو ہے ہرج و مرج پیدا ہو گیا, اور حزب اللہ کے مجاہدت نے کام دکھایا, یمن کے مجاہدین کی جدوجہد بھی رنگ لائی, اور اسی طرح عراق کے لوگوں نے تمام تر کمی اور کاستی کے باوجود انہوں نے ضروری کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر اس کا درہم برہم ہوتی چلی گئی صورتحال, اور لوگ جنگ پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کو فوجی لحاظ سے افرادی قوت کی کمی کا سامنا کرنا پڑا, اور صورتحال ایسی آ گئی کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب ایک گھس دینے والی, ایک تھکا دینے والے جنگ میں شامل ہو رہی ہے, اور مجبور ہو گئے صہیونی کہ وہ اب بد اور بدتر میں سے انہوں نے ایک بد کا انتخاب کیا, اور اس میں 15 ماہ بھی جو اسرائیل نے جو باقی رہا وہ بھی امریکہ اور مغربی ملکوں کی اقتصادی اور فوجی اور سیاسی حمایت کی وجہ سے تھا.
جی بہت شکریہ. جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ یہ عزم و ارادے کی جنگ ہے, اور فلسطینی مجاہدین عزم و ارادے میں قوی ہیں, آہنی ہیں, اس کا مظاہرہ انہوں نے 15 مہینے کے دوران کر دیا, اور انشاءاللہ فتح مزاحمت کی ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.